وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دیکھو میرے بزرگو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کو دو قیمتی سرمایے دیے، ایک جان کا اور ایک مال کا. یہ دو قیمتی سرمایے ہیں اللہ کی طرف سے، اور یہ بہت بڑے قیمتی بھی ہے اور بہت عظیم ہے. اور یہ دو دعمتیں ہیں اور یہ دو دولتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو دیا ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ اللہ نے کسی کو کم دیا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو کم، کسی کو زیادہ. اور کم اور زیادہ یہ بھی اللہ ہی کی تقسیم ہے، جس طرح عمر میں اللہ کی تقسیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو 40 سال کی عمر دی، کسی کو 60 سال کی عمر دی، کسی کو 100 سال کی عمر دی. عمر میں آدمی کا اپنا کوئی دخل نہیں ہے، وہ اللہ کی تقسیم ہے. اسی طرح مال میں بھی اللہ کی تقسیم ہے کہ اللہ نے کسی کو 1000 پتی بنایا، کسی کو اللہ نے 1 لاکھ پتی بنایا، کسی کو اللہ نے 1 کروڑ پتی بنایا. یہ اللہ کی طرف سے. ایسے ہی صلاحیتیں سب کی مختلف ہیں، ہر ایک کے اندر صلاحیتیں مختلف ہیں. اللہ نے ہر ایک کے اندر الگ الگ صلاحیت رکھی ہے، لیکن صلاحیت اللہ نے ہر ایک میں رکھی ہے. کسی میں بڑی صلاحیت، کسی میں کم صلاحیت، کسی میں ادنا صلاحیت، اللہ نے ہر ایک میں الگ الگ صلاحیتیں رکھی. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الناس معادن کمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام اذا فقهوا. فرمایا لوگ سونے چاندی کی کانوں کے مانیں گے، جس طرح سونے کی چاندی کی کانیں ہوتی ہے جس میں سے سونا اور چاندی نکلتا ہے، اور زمین، اب وہ زمین جو کانے نکلتی ہے، ہر زمین کی الگ استعداد ہوتی ہے. کوئی زمین وہ ہے کہ جس کے اندر زعفران اگانے کی صلاحیت ہے، کوئی زمین وہ ہے جس میں باجرہ اگانے کی صلاحیت ہے، کوئی زمین وہ ہے جس میں باغ اگانے کی صلاحیت ہے، کوئی زمین ایسی ہے کہ جس کے اندر جو ہے میوے، سیب ہے، سنترا ہے، یہ اس قسم کے پھل اگانے کی صلاحیت ہے. ہر زمین میں اللہ نے الگ الگ صلاحیتیں رکھی ہے. کوئی زمین وہاں ہے وہ ہے کہ جس میں ماربل نکلتا ہے. الغرض زمین میں اللہ نے مختلف صلاحیتیں رکھی ہے. اسی طرح لوگ ہیں، لوگوں کی مثال بھی ایسی ہے، ہر ایک کے اندر الگ الگ صلاحیتیں ہیں. اور یہ بات بھی ہے کہ زمین سے فائدہ اور اس کی اندر کے ذخائر سے اس وقت میں فائدہ ہوتا ہے جب کہ اس کے اوپر محنت ہو. محنت نہ ہو تو اس سے فائدہ ہوتا ہے؟ محنت نہ ہو تو اس سے فائدہ نہیں ہوتا. اور جس زمین میں جس لائن کی صلاحیت ہے، وہ صلاحیت ابھر کے نہیں آتی. ایسے ہی انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں رکھی ہے، وہ صلاحیتیں بھی جب اس کے اوپر محنت ہوگی تو محنت کے بعد میں وہ صلاحیتیں نکھر کے آتی ہیں. جس آدمی میں جس لائن کی اللہ نے صلاحیت رکھی ہے، وہ صلاحیت نکھر کے آتی. تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیتیں اور یہ دولتیں اور اسی طریقے سے یہ زندگی، یہ دو قیمتی سرمایے اللہ نے ہر ایک کو دیا ہے، کسی کو کم، کسی کو زیادہ دیا ہے. اور اللہ کی طرف سے مطالبہ یہ ہے کہ ہم نے جس کو جتنا دیا ہے اور ہم نے جس کو جو دیا ہے، اس کے اندر اتنا استعمال صحیح ہونا چاہیے. اس کے اندر کیا ہو؟ استعمال صحیح ہونا چاہیے. استعمال اس کا صحیح ہوگا تو اس کی دنیا میں برکتیں ہوگی اور آخرت کے اندر اس کا بدلہ ملے گا. اس کے استعمال، صحیح استعمال پر 2 لائن کے فائدے، اور غلط استعمال پر 2 لائن کا وبال. صحیح استعمال پر فرمایا دنیا میں برکتیں ہوگی اور آخرت کے اندر اس کا بدلہ ہوگا. اس لیے صحیح استعمال، اس کی مثال ایسی ہے جیسے پھلدار درخت. پھلدار درخت کے 2 فائدے ہیں، ایک تو اس کا سایہ ہے اور ایک اس کا پھل ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے جو جانی مالی صلاحیتیں اور صلاحیتیں اور استعدادیں جو رکھی ہے، اگر اس کا استعمال صحیح ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا میں برکتیں ظاہر فرمائیں گے اور آخرت میں بدلہ کس کی شکل میں؟ جنت کی شکل میں. اس لیے اللہ تعالیٰ خود قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. یعنی ہم بیکے ہوئے ہیں، اور کس کے ہاتھ پر بیکے؟ اللہ کے ہاتھ. اللہ کے ہاتھ پر ہم بکے ہوئے ہیں، ہمارا سودا ہو چکا ہے، اور اللہ نے اس کی قیمت کیا لگائی ہے؟ جنت لگائی ہے، جنت لگائی ہے. اس لیے ہم جان اور مال یہ ہماری ملک نہیں ہے، ہم حقیقی اس کے مالک نہیں ہیں، ہم اس کے اندر امین ہیں، امانت دار ہے اس کے اندر. اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس بطور امانت کے دیا ہے، اس لیے دیکھو ہم اس کے حقیقی مالک بھی نہیں ہے، دائمی مالک بھی نہیں ہے. یہ بات نہیں ہے کہ ہمیشہ زندگی رہے گی، بلکہ وقتی زندگی ہے، وہ زندگی ختم ہو جائے گی. اسی طرح اللہ نے جو مالی صلاحیتیں دیے، مالی دولتیں دیے، یہ دولتیں بھی ہمیشہ نہیں رہے گی، بلکہ وہ بھی ایک وقت آئے گا کہ ہمارے پاس سے دوسرے کے پاس میں چلی جائے گی. ہم اس کے اندر نائب ہے، تو ہم اس کے اندر امین ہیں، امانت دار ہیں. اور امانت داری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی اس میں سے جو حقیقی مالک ہے، اس حقیقی مالک نے اس کو جہاں لگانے کے لیے کہا ہے وہاں اس کو لگانا. اگر اس کو وہاں لگا دیا گیا تو پھر اس کے جو انعامات ہیں وہ حاصل ہوں گے. دنیا میں کیا برکت ہے؟ فرمایا دنیا میں برکت سب سے پہلی بنیاد جو ہے وہ دلوں کا چین اور سکون ہے. یہ ہر آدمی کی دلی تمنا ہے، چاہے کوئی بھی ہو، ہر آدمی چاہتا ہے چین سکون چاہتا ہے. دلوں کا چین اور سکون اللہ رب العزت نے جو رکھا ہے وہ اس جان اور مال کے صحیح استعمال میں رکھا ہے. اس کے علاوہ چین اور سکون دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سکون کا اور چین کا جو تعلق ہے وہ دل سے ہے، اور دل جو ہے وہ زمینی نہیں ہے، عرضی نہیں ہے، عرشی ہے وہ. اور جتنی چیزیں ہیں اس کا تعلق زمین سے ہے. بھائی ایک آدمی کے آنکھ میں درد ہے، دوائی لے لی، دوائی ڈال دی تو اس کو راحت ہو جائے گی. اسی طریقے سے جو ہے آدمی کے بدن میں درد ہے، دوائی لی، راحت ہو جائے گی. بھوک لگی ہے، کھانا کھا لیا تو اس کو جو ہے راحت ہو جائے گی. نیند نہیں ملی تھی، نیند لے لی تو راحت مل جائے گی. لیکن ایک آدمی کا دل پریشان ہے تو بتاؤ اس کا کہیں علاج ہے؟ کسی ڈاکٹر کے پاس میں بھی علاج ہے؟ کہیں بھی اس کا علاج نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس دل کا تعلق زمینی چیزوں سے نہیں ہے، دل کا تعلق عرش سے ہے. دل کا تعلق عرش سے ہے. اس لیے فرمایا کہ سب سے پہلی بنیادی جو چیز اللہ مرحمت فرماتے ہیں وہ دلوں کا چین اور سکون عطا فرماتے ہیں. ہم دیکھیں کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، جہاں ہر لائن کی ترقی ہے اور اپنے وسائل اور اسباب سارے فراخی کے ساتھ میں مہیا ہے، سارے ان کے پاس میں اسباب ہے، ساری چیزیں ہیں، اور ہر لائن کے دروازے ان کے پاس میں کھلے ہیں، لیکن اس کے باوجود چین اور سکون نہیں ہے. بلکہ اگر خودکشی دیکھی جائے تو ان ممالک میں زیادہ ملے گی. کیا وجہ ہے؟ حالانکہ ساری چیزیں موجود ہیں، سارے اسباب موجود ہیں، سارے وسائل موجود ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ آدمی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے؟ آدمی سمجھتا ہے کہ میں اپنی جان ختم کر دوں تو یہ جو تکلیف ہے وہ دور ہو جائے گی. حالانکہ دور نہیں ہوگی، اس سے کروڑوں گنا تکلیف اور حالات آ جائیں گے. لیکن چونکہ ان کو آخرت پر یقین نہیں ہے، آخرت کے احوال ان کے سامنے نہیں ہے کہ موت کے بعد کے احوال کیا ہے، موت کے بعد کے احوال کیا ہے. موت کے بعد دنیا میں تو اگر ایک آدمی کو بھوک لگی ہے تو بھوک کے دور کرنے کا اللہ نے انتظام کی صلاحیت عطا فرمائی ہے. بیماری ہے، اس کے علاج کے انتظام رکھا ہے. لیکن موت تو سلبی انتظام کا نام ہے کہ موت پر جو ہے وہ انتظام کرنے کی صلاحیت وہ ختم ہو جائے گی، اور جو حالات کئی گنا بڑھ جائیں گے. لیکن چونکہ آخرت پر عقیدہ نہیں ہے، جس کے نتیجے میں فرمایا دو چھوٹی مصیبت سے بڑی مصیبت میں چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. لیکن جانی مالی صلاحیت کے صحیح استعمال کرنے پر اللہ رب العزت جو سب سے پہلا انعام عطا فرماتے ہیں وہ دل کے اندر چین سکون عطا فرماتے ہیں. چاہے کہیں بھی رہے، دل کو چین اور سکون ہے، دل کو چین اور سکون ہے. اور دوسرا انعام جو اللہ عطا فرماتے ہیں وہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ محبتیں ملے. محبت سے زندگیاں جو ہے آسان ہو جاتی ہے. مال ہے لیکن عداوتیں ہیں تو کیا ہو جائے گا؟ زندگیاں تنگ ہو جائے گی، زندگیاں تنگ. مال ہے، نفرتیں ہیں، دشمنیاں ہیں، تو باوجود مالک فراوانی کے اور ان ساری چیزوں کے زندگیاں تنگ ہو جائے گی. یہ کیوں ہوا؟ فرمایا کہ جانی مالی استعمال صحیح نہیں ہوگا تو اس کے نتیجے میں یہ نفرتیں اور عداوتیں پیدا ہو، اور اگر اس کا صحیح استعمال ہے تو کیا محبت آئے گی، اور محبت کے راستے سے زندگی آسان ہو جاتی ہے. اور اسی طریقے سے فرمایا ہر آدمی عزت چاہتا ہے، تو عزت کا تعلق فرمایا یہ بھی جانی مالی صلاحیتوں کے صحیح استعمال پر ہے کہ اللہ نے جانی مالی صلاحیتیں دی ہے اس کا صحیح استعمال ہو, اور جب صحیح استعمال ہوگا اللہ رب العزت اس لائن کی عزت عطا فرمائیں گے. اس کے علاوہ جو عزتیں نظر آ رہی ہے, اس لیے کہ آج جو ہے آدمی نے عزت کے سمجھنے میں بھی دھوکہ کھایا ہے. آج آدمی نے عزت کا معیار کس کو سمجھا ہے؟ عزت کا معیار اس کو سمجھا ہے کہ جہاں جو ہے چار اور چاروں طرف واہ واہ ہو, اور جو ہے اس کے فگاڑی پر پھول برسائے جا رہے ہو, آج عزت کا معیار یہ سمجھا. حالانکہ اس کو معلوم نہیں یہ چار دن کی چاندنی ہے جو آج پھول برسا رہے ہیں, کل وہ جوتے بھی برسائیں. اگر جو ہے جانی مالی صلاحیت کا استعمال صحیح نہیں ہوگا تو یہ جو نظر آ رہی ہے دھوکہ ہے, عزت اور اکرام نہیں ہے, عزت اور اکرام کا دھوکہ ہے. اس کی مثال تو ایسی ہے کہ سانپ آ جائے, سانپ تو ہم میں سے ہر کوئی جو ہے کھڑا ہو جائے گا. کائے کے لیے کھڑا ہو جائے گا؟ اکرام میں, کہ اس کی شر سے بچنے کے لیے, اس کی شر سے بچنے کے لیے. ایسے ہی فرمایا اور جگہ جو اکرام ہو رہا ہے, عزتیں ہو رہی ہے دین کے علاوہ کے راستے سے, فرمایا وہ تو اس کے شر سے بچنے کے لیے ہے. اصل عزت کیا ہے؟ فرمایا اصل عزت وہ ہے جو دین کے راستے سے, جانی مالی استعمال کے صحیح استعمال کے راستے سے جو عزت ملے وہ عزت ہے. اب آپ دیکھیں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ دلی میں آرام فرما رہے ہیں. اگر کبھی ہمارا وہاں جانا ہوتا ہے تو دل میں ہوتا ہے کہ چلو وہاں جائیں گے, اس سال ثواب کریں گے. تو آدمی دل میں عقیدت لے کر کے جاتا ہے, محبت لے کر کے جاتا ہے. حالانکہ ہزار کئی سال گزر گئے لیکن اس کے باوجود دل کے اندر ان کی عزت ہے. وہی پر سامنے ہمایوں کا مقبرہ ہے, وہاں آدمی کیا نیت سے جاتا ہے؟ وہاں آدمی اس نیت سے جاتا ہے چلو تفریح کر کے آئیں گے, چلو ٹہل کے آئیں گے, وہاں ٹہل کے آئیں گے. اور یہاں ہزار کئی سال گزر گئے لیکن دل میں عزت ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ, جتنے دنیا میں اولیاء گزرے ہیں اتنے سال گزرنے کے باوجود آج دلوں میں عظمت ہے, دلوں میں محبت ہے. ان کا کس پر راج تھا بھائی؟ دلوں پر راج تھا. ان کا راج کس کے اوپر تھا اور کون سے راستے سے؟ فرمایا وہ اللہ کو راضی کیا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کیا تھا, جس کے نتیجے میں فرمایا اللہ نے ان کی محبت دلوں میں ڈال دی. اسی لیے تو یوں آتا ہے اللہ رب العزت جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں سب سے پہلے جبریل کو بلاتے, اسے کہتے ہیں جبریل مجھے فلانے بندے سے محبت ہے تو بھی اس سے محبت کر, اور اس کو حکم ہوتا ہے ساتوں آسمانوں میں اعلان کر دے. چنانچہ وہ جبریل امین ساتویں آسمان میں اعلان کرتے ہیں فلاں بندے سے اللہ محبت کرتے ہیں, میں بھی محبت کرتا ہوں, تم بھی محبت کرو. چھٹے میں, پانچویں میں, چوتھے, تیسرے, دوسرے, پہلے, ساتوں آسمانوں میں اعلان ہوتا ہے. یوضع له القبول على الارض, پھر یہ مقبولیت زمین پر ڈال دی جاتی, جس کے نتیجے میں ہر کوئی اس سے محبت کرتا ہے. تو یہ محبت کہاں سے آئی؟ اوپر سے آئی. یہ محبت کہاں سے آئی؟ یہ محبت اوپر سے آئی. اس لیے فرمایا یہ دنیا کی برکتیں ہیں, اور یہ برکتوں کا تعلق اس سے ہے, ان برکتوں کا تعلق اس کے ذریعے سے ہے. اور یہ تو دنیا کی چند روزہ زندگی ہے, دنیا ہمیشہ نہیں رہنے والی, دنیا تو چند روزہ ہے. اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کی زندگی کو خواب سے تعبیر کیا, دنیا کی زندگی کو خواب سے تعبیر کیا. الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا, لوگ سارے کے سارے سو رہے ہیں, لوگ سو رہے ہیں, اور کب چوکنا ہوں گے؟ اور جب ان کی آنکھ کھلے گی اس وقت میں پتہ چلے گا اوہ حقیقت تو یہ ہے, ہمیں تو دھوکے میں تھے. اس لیے دنیا کو اللہ نے قرآن میں دھوکے سے تعبیر کیا, وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. فرمایا دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے, دھوکے کا سامان. اور دھوکا کس کو کہتے ہیں؟ دھوکا اس کو کہتے ہیں کہ جب جو نظر آوے وہ نہ ہو. دھوکہ کس کو کہتے ہیں؟ جو نظر آوے وہ نہ ہو, حقیقت کچھ اور ہو, نظر کچھ اور آوے. اور یہ دھوکہ کب کھلتا ہے؟ فرمایا وہ جب حقیقت آتی ہے تب کھلتا ہے. اس کی مثال یوں سمجھے, ایک آدمی رات کو سویا ہے اور خواب دیکھ رہا ہے, اور خواب میں کیا دیکھ رہا ہے کہ میں تو ملک کا صدر ہوں, ملک کا وزیر اعظم ہوں, اور چاروں طرف جو ہے حشم خدم ہے, فوج کھڑی ہے, और कई गाड़ियां आलीशान ड्राइवर के साथ में खड़ी है, और दुनिया के सारे बैंकों में बैंक बैलेंस है। ये सारी चीज़ें क्या देख रहा है? वो ख्वाब में देख रहा है, और वो सारा मंजर देख रहा है जो आम तौर से लोग देखते हैं दुनिया में। अब सुबह में उसकी बीवी ने उसका अंगूठा हिलाया, अरे उठो, आज तो म्यूनसिपलिटी का पानी भी नहीं आया। गाँव वालों ने चंदा करके टैंकर मंगाया, जल्दी हंडा भर के लेके आओ, मदरसे में बच्चों को पढ़ाई में देर हो रही है। अब वो उठता है तो क्या देखता है? वही 10x10 की झोपड़ी है, 10x10 की झोपड़ी है, और ऊपर इतना कपड़ा है जिससे उसका सतर छुप सके। वो सोच रहा हो, थोड़ी देर पहले तो मैं सदर था और क्या नक्शा था, ये हकीकत नहीं थी, ये धोखा था। हकीकत तो ये है जो मैं अब देख रहा हूँ, हकीकत वो है जो मैं अब देख रहा हूँ। इसी तरह दूसरा आदमी फर्ज करो ख्वाब देख रहा है, जो परेशानियों में है, उलझनों में है, तकलीफ़ों में है, मुसीबतों में है, परेशानियों में है, लेकिन क्या देखता है? सुबह बीवी ने अंगूठा हिलाया और कहा उठो, और फिर देखता है तो चारों तरफ बिल्कुल आलीशान महल भी है, और उसके लिए सारे आसाइश के नक्शे हैं। अब वो सोचता है, हो थोड़ी देर पहले जो मैं देख रहा था ये हकीकत नहीं थी, हकीकत ये है जो मैं बेदारी की हालत में देख रहा। बात आ रही समझ भाई? इसी तरह आज पूरी दुनिया में जो कुछ नज़र आ रहा है, कुरान कह रहा है वमल हयातुद्दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, वमल हयातुद्दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये धोखे का सामान है, धोखा है ये। हकीकत कब खुलेगी? फकशफना अनका गिताका फबसरुकल यौम हदीद, फरमाया दुनिया के आँख जो खुली हुई है इसके ऊपर पर्दा पड़ेगा, आखिरत का पर्दा हटकर अब आखिरत का पर्दा और आखिरत नज़र आएगी, तो उस वक्त में आदमी के सामने पूरी हकीकत सामने आ जाएगी। बात आ रही समझ? इसके लिए फरमाया असल आखिरत है, दुनिया की ज़िंदगी को धोखा। और दुनिया में ज़िंदगी गुजारने का जो जितना मेयार है, जो जिस मेयार से ज़िंदगी गुजार रहा है, आखिर में जाना कहाँ है भाई? आखिर कब्र में जाना है। आदमी कितना ही अच्छा खाना खा ले, मुर्ग मुसल्लम खा ले या और जितना आला से आला खाना खा ले, उसका उसकी लज्जत कहाँ तक है भाई? मुंह तक है। गले से नीचे उतरेगा तो उसके बाद में उसको भी फुजला बनना है, दाल रोटी उसको भी फुजला बनना है, उसकी लज्जत कहाँ तक है? मुँह तक है। नीचे उतरने के बाद उसको भी फुजला बनना है, उसको भी फुजला बनना है। ऐसे ही फरमाया दुनिया ज़मीन पर जो ज़िंदगी गुजारने के जितने मेयार है, ये इसके ऊपर है, रहा नीचे, नीचे सबको अपने डेढ़ गज की ज़मीन में सबको जाना है। हाँ, वहाँ का जो मामला होगा वो किसके एतबार से होगा? वहाँ का मामला वही जान और माल के सही इस्तेमाल के एतबार से होगा। कि अगर जान और माल का इस्तेमाल सही है तो फिर वही कि दुनिया की ज़िंदगी के अंदर जैसे ज़िंदगी गुजारी, फरमाया आखिरत में अब उसके लिए उसके एतबार से इनामात होंगे। अब मेरे भाइयों, फरमाया ये तो दुनिया की ज़िंदगी, आखिरत में क्या? आखिरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसी तरह कुरान करीम ने तरगीब दी आखिरत की और उभारा है इंसानियत को, उम्मत को, साबिकु सारिउ, दौड़ लगाओ, दौड़ काय की दौड़ लगाओ, इला मग़फिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा अस्समावातु वल अर्ज़। फरमाया उस जन्नत की और अल्लाह की मग़फिरत की, और उस जन्नत की जिसकी वसअत सातों ज़मीन आसमान से ज़्यादा है, उसकी दौड़ लगाओ। अल्लाह दौड़ लगाने को कह रहे हैं, जहाँ की एक ईंट सोने की, चांदी की, ज़ुमरुद की, याकूत की, मिलाने के लिए गारा मुश्क का, वहाँ की मिट्टी ज़ाफ़रान की, कंकर मोतियों के, जहाँ दूध की, पानी की, शहद की, शराब की नहरें है। क्या है? दूध की, शहद की, शराब की नहरें है, और वो भी जन्नती जहाँ कहीं भी टहलने के लिए जाएगा, फरमाया वो उसके हाथ में छरी होगी जो उसके गोया रिमोट कंट्रोल के हैसियत से वो उसके साथ साथ चलेगी, साथ साथ चलेगी, और नहरें, और कभी रोक टोक नहीं होगी। और जन्नत की शराब जिसको कुरान शराबन तहूरा, पाकीज़ा शराब, कहीं तो जन्नत की हूरे पिला रही है, कहीं तो जो है जन्नत के गिलमान खुद्दाम पिला रहे हैं, और कहीं वसकाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, कहीं खुद रब्बे करीम पिला रहे। और वो शराब के बारे में फरमाया لا يصدعون عنها ولا ينزفون. فرمایا نہ سر میں درد نہ بک بک. دنیا کی طرح نہیں کہ آدمی عقل ہی کھو دے. ایک مرتبہ میں جماعت میں بات کر رہا تھا تو ایک ساتھی کہنے لگا دیکھو مولوی صاحب کیسی شراب کی باتیں کرے. میں نے کہا دنیا کی شراب کی طرح وہ شراب نہیں ہوگی. آج تو جو ہے جنت کی نعمتوں کو سنا ہی نہیں ہے, جنت کی نعمتوں کو سنا ہی نہیں ہے. میں نے کہا وہاں کی شراب ایسی نہیں ہوگی, شرابن طہورا کہہ رہا ہے اللہ قرآن میں. اور دنیا میں تو کیا ہوتا ہے, ایک دو پینے والے تاج محل دیکھنے کے لیے گئے. ایک نے کہا رے یار میرا تو دل چاہتا ہے اس کو خرید لوں, دوسرے نے کہا میں بیچوں گا تب تو خریدے گا. بات آئی سر. وہاں فرما لا یصدعون عنہا ولا ینزفون. فرمایا نہ سر میں درد ہوگا نہ بک بک ہوگا. فرمایا وہ شرابن طہورا, پہننے کے لیے دبیس کے ریشم کے لباس. ایک ایک وقت میں آدمی کئی کئی جوڑے پہنے گا. دنیا میں تو اگر آدمی کے پاس میں 10 جوڑے ہو ایک وقت میں ایک ہی پہنے گا. اگر 2-4 پہن لیے تو سب نظر کنکھیوں سے کہیں گے بھائی سرک گئی ہے نا. وہاں ایسا نہیں ہوگا, ایک وقت میں کئی کئی جوڑے اور باریک باریک لباس, خوبصورت لباس. اور بدلنے کے لیے بھی کوئی تکلیف کی ضرورت ہے. چہرہ فرمایا جنتی کو اللہ وہ حسن عطا فرمائیں گے 1000 سال کی مسافت کی دوری پر ہوگا اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا. اور کھانے کے لیے وفاکیہتی مما یتخیرون, وفاکیہتی مما یتخیرون, جون سے میوے کا دل چاہے, جون سے میوے کا. دنیا کی طرح نہیں, آدمی سیب کاٹتا ہے تو جتنی کاش کرتا ہے ہر کاش کا ایک ہی مزہ. فرمایا جنت میں کیا ہوگا, جتنی کاش کرے گا ہر کاش کا الگ مزہ, ہر کاش کا الگ مزہ, اور ہر لائن کے میوے, جون سے میوے کا دل چاہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا تذکرہ کر رہے تھے, اتنے میں ایک دیہاتی صحابی آئے. صحابہ کی تمنا یہ ہوتی تھی کہ کوئی دیہاتی صحابی آ جائے, کیونکہ شہری صحابہ ہر وقت اللہ کے نبی کے درمیان میں رہتے تھے تو اللہ کے نبی کا رعب رہتا تھا, اللہ کے نبی کا رعب رہتا تھا. تو چاہتے تھے کہ دیہاتی صحابی آ کر کے کوئی بھی سوالات کرے. تو ایک دیہاتی صحابی جنت کا تذکرہ ہو ہی رہا تھا تو پوچھنے لگے اللہ کے نبی جنت میں درخت ہے؟ وہ دیہات والا ٹیسٹ پوچھا. شہریوں کا ٹیسٹ الگ ہوتا ہے اور گاؤں والوں کا دیہات والوں کا ٹیسٹ الگ ہوتا ہے. تو دیہات کا ٹیسٹ پوچھا جنت میں درخت ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں ہے. فرمایا جنت میں ایک درخت ہے توبہ, توبہ. پھر پوچھا اس صحابی نے کہ ایسا درخت ہمارے یہاں ہے تاکہ ہم کو پتہ چلے کیسا ہوگا؟ بھائی سیب ہے تو سیب کا نمونہ ہے, انگور ہے تو انگور کا نمونہ ہے, تو اس توبہ کا نمونہ ہے ادھر؟ بولے یہاں تو نہیں البتہ شام میں. پھر پوچھا اس کا تنا کتنا بڑا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جوان اٹھنی اس کے ارد گرد چلنا شروع کرے, چل بوڑھی ہو جائے مگر اس کا تنا پورا نہیں ہوگا. اتنا بڑا تو اس کا تنا ہے. پھر وہ صحابی پوچھنے لگے انگور ہے جنت میں؟ بولے ہاں ہے. پھر پوچھا اس کا گچھا کتنا بڑا؟ اس کا گچھا کتنا بڑا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کوا ایک مہینے تک نہ دائیں مڑے نہ بائیں مڑے اڑتا رہے اڑتا رہے, تب جا کر کے اس کا گچھا ختم ہوگا. پھر پوچھا اللہ کے نبی اس کا دانا کتنا بڑا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تیرے باپ نے کبھی بکرا ذبح کیا ہے؟ بولے ہاں کیا ہے. پھر اس کا ڈول بنانے کے لیے اس کی کھال دیے؟ بولے ہاں. بولے اتنا بڑا اس کا دانا ہوگا. تو صحابی کہنے لگے پھر تو میرے پورے خاندان کے لیے کرانے کے لیے کافی ہو جائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا پورے خاندان کے لیے کافی ہو جائے گا. تو بہرحال ولحم طیر وفاکیت مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون, جون سے پرندے کا گوشت کھانے کو دل چاہے وہ ملے گا. اور اسی طریقے سے یوں فرمایا لا مقطوع ولا ممنوع, لا مقطوع ولا ممنوع. فرمایا وہ روک ٹوک بھی نہیں ہوگی اور پرہیز بھی نہیں ہوگا, ختم بھی نہیں ہوں گے پرہیز بھی نہیں ہوگا. دنیا میں کیا ہوتا ہے, دنیا میں آدمی کی باڈی میں جب سکت ہوتی ہے تو ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا. عام طور سے کیا ہوتا ہے, جب باڈی کھانے کے لائق ہوتی ہے تو ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا, اور جب ہاتھ میں کچھ آتا ہے تو باڈی جواب دے دیتی ہے, باڈی جواب دے دیتی ہے. بولے یہ پریشر وہ پریشر, یہ شوگر وہ شوگر, اور دنیا بھر کے امراض लेकिन वहां पर मैं ला मकतूआ वला ममनूआ, न वहां वो फल खत्म होंगे न कोई परहेज होगा। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदउन, जो तुम्हारा जी चाहेगा वो तुम्हारी चाहत पूरा करने को, तुम जो मांगोगे वो मिलेगा। क्यों? इसलिए कि दुनिया में अल्लाह की चाहत पर चले हो, आखिरत में अल्लाह हमारी चाहत पूरी करेंगे। इसलिए सब तय करे, खाली एक काम करना है, खाली कितना, एक काम खाली करना है, दुनिया में अल्लाह की चाहत पर चलना है, बस अपनी चाहत पर नहीं चलना। कितना काम है? बस एक ही काम है। कितना काम है? अल्लाह मुझे भी समझा दे, आपको भी समझा दे। और ये पूरी चहल पहल, दौड़ धूप, मेहनत, ये सारी काहे की है भाई? बस इतनी है कि हम अल्लाह की चाहत पर आ जाए, बस अपनी चाहत छोड़ दे, अल्लाह की चाहत पर आ जाए। दुनिया में आए अल्लाह की चाहत से आए, आखिरत में जाएंगे अल्लाह की चाहत से जाएंगे। कोई आदमी अपनी चाहत से आया भाई? अपनी मर्जी से कोई आया? अपनी मर्जी से कोई नहीं आया, और अपनी मर्जी से कोई जाएगा भी नहीं। बाज़ मर्तबा आदमी जाना चाहता है अपनी मर्जी से, अल्लाह की चाहत ने तो जा भी नहीं सकता। एक आदमी चौथे मंजिले से इसलिए गिरा कि मर जाऊँ, कंटाल गया था कि मर जाऊँ, तो चौथे मंजिले से गिरा, वो नहीं मरा, जिसके ऊपर गिरा वो मर गया। जिसको नहीं मरना था वो मर गया, जिसको मरना था। तो मौत भी हमारे हाथ में नहीं, मौत और हयात का निज़ाम किसके हाथ में भाई? अल्लाह के हाथ में। तो जैसे अल्लाह ताला ने हमें अपनी मर्जी से दुनिया में भेजा और अपनी मर्जी से मौत आएगी, ऐसे अल्लाह चाहते हैं कि ये दरमियानी जो ज़माना है वो भी तू अपनी मर्जी से मत गुजार, अपनी चाहत पर मत गुजार, मेरी चाहत पर गुजार दे। बस तू इतना छोटा सा ज़माना अगर मेरी चाहत के मुताबिक तू गुजार लेगा, तो फिर मौत के बाद की जो तेरी चाहत होगी सारी चाहत पूरी कर लूँगा। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदउन। इसके लिए भाई ये मैंने ये शुरू में जो बात कही कि वे अल्लाह ने जान और माल, ये दो कीमती सरमाए हर इंसान को दी, अब उसको कहाँ लगाना, कहाँ लगाना, लगाने का मसरफ क्या है? इसलिए कि हम एक तरफ मालदार भी है, एक तरफ फकीर भी है। हमारी मिसाल डाकिये की तरह है, डाकिया होता है जिसके पास में बहुत सारे मनी ऑर्डर होते हैं, और आज के ज़माने में उसका बदल बहुत सारी चीज़ें ईजाद हो गई, तो उसके पास में लाखों रुपया होता है, लाखों रुपया उसके पास में होता है। अब अगर उसका दोस्त उससे यूँ कहे कि भाई मुझे 10,000 रुपया दे दे, तो वो क्या कहेगा? भाई देखो, इस ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट में तुम्हारा नाम नहीं है। एक ही वक्त में वो मालदार भी है, एक ही वक्त में वो फकीर भी है। उसको लिस्ट दिया गया है कि ये जो तुम्हारे पास में है, इसको ये लिस्ट है, उस लिस्ट के एतबार से तुम्हें देना है। बात आ रही? ऐसी हमारी मिसाल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको जो जान और माल दिया है, फरमाया उसके इस्तेमाल का अल्लाह ने हमको लिस्ट दिया है। आज़ाद नहीं है कि जहाँ चाहे वहाँ पर खर्च करे। वो लिस्ट क्या है भाई? वो उसके इस्तेमाल की चार जगह याद रहेगी, चार जगह। सबसे पहले जान और माल के इस्तेमाल की जो जगह है वो अल्लाह के कलमे को बुलंद करने में लगे। कहाँ लगे? अल्लाह के कलमे को बुलंद करने में, अल्लाह के नबी के तरीक़ों को दुनिया में राइश करने के अंदर हमारी जान और माल लगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके लिए जान और माल दिए, सबसे पहला मसरफ है। दूसरा मसरफ जहाँ में जान और माल लगाने का है, वो अल्लाह के अहकाम को ज़िंदगियों में लाने के लिए, उसको ज़िंदा करने के लिए। नमाज है, रोज़ा है। नमाज वो है जिसमें खाली जान लगती है, रोज़ा वो है जिसमें जान लगती है, ज़कात में माल लगता है, हज में जान भी लगती है माल भी लगता है। तो ये इबादत में, इसी तरह तिलावत है उसमें जान लगती है। तो अलगरज ये अल्लाह के अहकाम को ज़िंदा करने में, इबादत में हमारा वक्त लगे और जान और माल लगे। तीसरा कहाँ लगे? अल्लाह के बंदू के साथ एहसान करने में। किसके साथ लगे भाई? अल्लाह के बंदू के साथ एहसान करने में। अगर हमने अपनी पूरी जान और माल को हमारे ऊपर ही लगा दिया, ज़रूरत से आगे ख्वाहिश पर लगा दिया, तो फरमाया ये दूसरे की हक तलफी हुई, और जहाँ लगाने के लिए कहाँ वहाँ नहीं लगा। तो तीसरा मसरफ है اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرنے میں، اور سب سے زیادہ اللہ کا محبوب بندہ وہ ہے جو اللہ کے بندوں کے ساتھ، اللہ کے مخلوق کے ساتھ میں اچھا سلوک کرے. فرمایا الخلق عیال اللہ فحب الخلق من احسن الى عیالی، مخلوق ساری کی ساری اللہ کا کنبہ ہے. فرمایا سب سے زیادہ اللہ کا محبوب کون ہے؟ جو اللہ کے بندوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرے. آپ انداز لگائے، قیامت کے میدان میں اللہ اعلان کریں گے، بھائی میں بیمار تھا، تم نے میری عیادت نہیں کی، میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھلایا نہیں، میں پیاسا تھا تم نے پلایا نہیں. بندہ کہے گا باری تعالیٰ آپ اور بھوک اور پیاس اور بیماری. فرمایا تمہارے محلے میں، تمہارے علاقے میں اور تمہاری حیات میں پھولا بیمار تھا، اگر تم اس کے کام آتے تو مجھ کو وہاں پاتے. پھولا بھوکا تھا تم اگر اس کو کھلاتے تو مجھے وہاں پاتے. پیاسا تھا اس کو پلاتے مجھے وہاں پاتے. اب آپ انداز لگاؤ کتنی بڑی چیز بتا رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت، نیک عورت، لیکن بلی کو پال رکھا، جس کو جو ہے باندھ کے رکھا، کھلایا پلایا نہیں، اس لیے کہ اگر کھلی ہوتی تو باہر کی چیزوں سے اپنا پیٹ بھرتی، باندھ دیا جس کے نتیجے میں اس کی ضرورت پوری نہیں کی. فرمایا مر گئی. اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے اس کو جہنم میں دیکھا. اور دوسری جو ہے نیک نہیں تھی، اس نے کتے کے ساتھ احسان کیا، پیاسے کتے کے ساتھ، کہ جنگل سے گزر رہی تھی. پہلے زمانے میں جنگل میں کنویں ہوتے تھے، ان کی منڈیر ہوتی تھی، اندر جو ہے وہ ایسے کھانچے بنے ہوئے ہوتے، اینٹ کا حصہ باہر نکلا ہوا ہوتا تھا کہ جس کے اندر چلتے مسافر اندر اتر کر پانی لیتے تھے. تو یہ عورت بھی پیاسی تھی، اس نے پانی پیا، باہر نکلا تو کتا جو ہے کیچڑ کے اندر یہ منہ ڈال رہا، سمجھ گئی کہ جس طرح مجھے پیاس ستا رہی تھی اس کتے کو بھی جو ہے پیاس ستا رہی ہے. چنانچہ وہ اتر کر موزے میں پانی بھر کر اس کو پلایا. اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے اس کو جنت میں دیکھا اللہ کے مخلوق کے ساتھ. حضرت عبداللہ ابن عمر یا اور صحابی، عبداللہ ابن جعفر، ایک مرتبہ گزر رہے تھے باغ میں، گزرے تو باغ میں دیکھا کہ ایک مالی ہے غلام، وہاں جو ہے ایک باغ کی دیکھ بھال کر رہا ہے. اتنے میں کتا آیا، اس کے گھر سے ٹیفن آیا، اس نے تین روٹیاں آئی تھی، ایک ایک کر کے تینوں اس کو کھلا دی. عبداللہ ابن جعفر دیکھتے رہے، بھائی تو نے تینوں روٹیاں اس کو کھلا دی، تو کیا کھائے گا؟ بولے یہ دیکھو ایک کتا یہاں رہتا نہیں، کہیں سے آیا ہوا جا رہا تھا، تو میں نے سوچا اس کے ساتھ احسان کروں. تو کیا کھائے گا؟ بولے کل کھایا تھا، زندگی سلامت رہی تو آئندہ کل کھا لیں گے، آج نہیں کھایا تو کون سی بڑی بات ہے. بات آ رہی سمجھ؟ اپنی جان اور مال کو لگانا کہاں؟ اللہ کے بندو کے، اللہ کے مخلوق کے ساتھ احسان کرنے. یہ تیسرا مصرف ہے جس میں ماں باپ ہے، بھائی بہن، رشتے دار ہے، اسی طرح جو ہے مقروض ہے، اسی طرح اور جو جہاں کہیں بھی ہے، اسی طرح اس میں تو اس کی بھی شرط نہیں ہے کہ مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے، یہ بھی شرط نہیں ہے کہ انسان ہے کہ جانور ہے، جانوروں تک کے حقوق بتلائے گے. کہ ہماری جان اور مال کا مصرف ہے اللہ کے بندوں کے ساتھ. اسی لیے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، بولے اگر فرات دریا پر اگر کتا بھوک کی وجہ سے مر رہا ہے تو کل قیامت کے میدان میں مجھ سے پوچھ ہوگی کہ بھوک کی وجہ سے کیوں مر گیا. بات آ رہی، اتنا احساس تھا، اتنا احساس تھا. اس لیے تیسرا مصرف. چوتھا مصرف کیا ہے؟ ہماری اپنی ضرورتیں ہیں، ہم کوئی فرشتے تو ہے نہیں، ہمارے ساتھ میں ضرورتیں لگی ہوئی. ہر انسان کی پاس ضرورتیں، کھانا، کپڑا، مکان، سواری اور شادی، یہ پانچ ضرورتیں ہیں ہماری اور ہر انسان کے ساتھ میں لگی ہوئی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان ضرورتوں کے پورا کرنے کا حکم بھی دیا ہے اور اس کا طریقہ بتایا ہے. اس میں بقدر ضرورت لگنا اور طریقے کے مطابق لگنا تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا یہ ضرورت بھی پوری ہو جائے گی اور دین بھی بن جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہمیں ایسا پاکیزہ زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے کہ جس کے نتیجے میں ہمارا کوئی کام دنیا ہے ہی نہیں. آج ہم لوگ کہتے ہیں میں تو بھائی دنیا والا ہوں، میں تو دنیا دار. نہیں نہیں، مسلمان تو دنیا دار ہوتا ہی نہیں ہے. مسلمان تو سر کے بالوں سے لے کر پیر کے تلوے تک پورا کا پورا دیندار ہوتا ہے، دنیا دار ہوتا ہی نہیں ہے. 24 گھنٹے میں ہم جو کام کرے بس خالی اس میں دو باتیں دیکھیں، بلکہ تین باتیں. ایک تو اس میں اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے، اور اس کو آخرت کو سامنے رکھ کر اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے کرنا. بس اگر یہ تین کام کی رعایت کے ساتھ میں کر لیا, ہمارا کوئی کام دنیا نہیں, ہمارے سارے کام دین ہو جائیں گے. اب آپ انداز لگاؤ, آدمی کھانا کھاتا ہے, بسم اللہ کہہ کر کھانا شروع کیا, الحمدللہ پر ختم کیا, غفر لہ ما تقدم من ذنبی, یوں فرمایا اللہ اس کے پچھلے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیں. بات آ رہی ہے؟ آدمی اپنی بیوی کے ساتھ میں ملاقات کرتا ہے سنت کے مطابق, اس کے اندر بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی اس پر بھی صدقے؟ بولے ہاں, اگر تم اپنا یہ نطفہ غلط جگہ رکھتے تو تم کو جو ہے یہ گناہ نہ ہوتا. فرمایا جیسے وہاں پر گناہ ہوتا, صحیح جگہ پر رکھنے پر تم کو ثواب ملے گا. وانت جعل فی امراتی کا صدقہ, فرمایا تو اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دے, فرمایا اس پر بھی تجھے صدقے کا ثواب ملے گا. اس پر بھی کیا ملے گا؟ صدقے کا ثواب ملے گا. آج ہم لوگ منہ میں لقمہ رکھتے نہیں, شرم آتی ہے. حالانکہ جو ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے جو معاشرت سے متعلق ہے, اور اس سے جو ہے آپس میں جوڑ محبت بڑھتی ہے, اور محبت سے آگے کے کام آسان ہوتے ہیں. محبت سے آگے کے کام آسان ہوتے ہیں, لیکن وہ کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت کا اظہار کرتے تھے. جب کھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو اس زمانے میں ہماری طرح گوشت نہیں پکایا جاتا تھا عام طور سے. ہمارا حال تو کیا ہے, آدھا کلو مٹر لیں گے, 5 لیٹر کا شوربہ ہوگا, ہے نا. وہاں کیا ہوتا تھا کہ وہ جو بھی کٹ بکرا ذبح کیا تو اس کی آنکھیں اب پوری کی پوری دستی ہوتی ہے یا اس کی ران ہوتی ہے, پورا بوائل کرتے تھے اور پھر اس کو نوچ کر کے کھانا, اس کو جو ہے ایسے بوٹی ایسے دانتوں سے نوچ کر کے کھانا. عام طور سے یہ اس طریقے سے کھایا جاتا. تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی کھاتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے اماں عائشہ نے کھایا وہاں سے کھاتے تھے. اور کٹورے اس زمانے میں پانی پینے کے لیے ہماری طرح چھوٹے چھوٹے گلاس نہیں تھے, اس وقت میں بڑے برتن رہتے تھے, تو برتن میں تو زیادہ پانی ہوتا تھا. تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جون سی طرف سے پیتی وہاں سے اللہ کے نبی پی کر یہ محبت کا اظہار فرماتے تھے. اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے رہتے ہیں, تو فرمایا ضحاکاً بسامن, آپ جب گھر میں ہوتے ہیں تو دل لگی کرتے ہیں, آپ ہنسمکھ چہرے سے رہتے ہیں اور آپ جو ہے دل لگی کے ساتھ میں رہتے ہیں. ہاں, جب اللہ کا منادی ندا لگاتا ہے تو ایسے ہم سے بے تعلق ہو جاتے ہیں کہ اللہ یعرفنا, گویا ہم کو پہچانتے نہیں. بات آ رہی سن؟ تو یہ گھریلو معاشرتی زندگی بھی آپ نے بتائی, گھریلو زندگی کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. تو بہرحال میرے بھائیوں, اپنی جان اور مال کے لگانے کے لیے چوتھا جو مصرف ہے وہ بقدر ضرورت اپنی ضرورت میں لگانا, لیکن اس میں اسراف سے بچتے ہوئے سنت کے مطابق. شریعت نے تو ہمارا اتنا خیال رکھا ہے کہ اگر ایک آدمی کو اتنی زیادہ بھوک لگی ہے اور نماز کا وقت ہو گیا اور بھوک تیز لگ رہی ہے, تو شریعت یہ کہتی ہے کہ پہلے کھانا کھا لو پھر نماز پڑھو, ورنہ نماز میں کھانے کا ہی دھیان رہے گا. پہلے کھانا کھا لو پھر نماز پڑھو. آدمی کو استنجے کا تقاضا ہے, نماز کا وقت بھی ہے, تو شریعت کہتی ہے پہلے اس سے فراغت کر لو پھر اس کے بعد میں نماز پڑھو. بات آ رہی ہے؟ اتنی ہماری ضرورت کا خیال رکھا ہے. تو بہرحال اپنی جو ضرورت اصلیہ ہے اس میں بقدر ضرورت اپنا وقت لگانا سنت کے مطابق, اس کے فضائل بتلائے. آج ہم لوگ اصل میں کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ دعوت و تبلیغ کا کام ساری چیزوں کو چھڑا دینے کا کام, یہی ہماری غلطی ہے. کوئی چیز چھڑائی نہیں جاتی بلکہ سکھایا جاتا ہے. تبلیغ کا کام کیا ہے؟ تبلیغ کا کام یہ ہے کہ جو جس شعبے میں بھی چل رہا ہے اس کو سیکھتے ہوئے کرنا, تاکہ یہ سیکھا ہوا ہمیں نجات تک پہنچا دے, اس لیے کہ سیکھے بغیر کیا تو پھر تو بھائی نقصان کی بات ہے. ایک آدمی ان کو گاڑی چلانا آتی نہیں, گاڑی پر بیٹھ گیا تو کیا ہوگا بھائی؟ اب یہ گاڑی کو نہیں چلائے گا, گاڑی اس کو چلائے گی, اور جس کو گاڑی چلائے گی تو اس کے دو ہی ایڈریس ہے, تیسرا کوئی ایڈریس نہیں, یا قبرستان یا ہسپتال. اور اگر آدمی نے سیکھ کے چلائی ہے تو وہ خود بھی منزل تک پہنچے گا, پیچھے جتنے بیٹھے ہیں سب کو منزل تک پہنچائے گا. तो इसलिए ये जो दावत और तबलीग की जो मेहनत है, ये कोई कोई धंधा कारोबार छोड़ाने की मेहनत नहीं, हमेशा के लिए वक्ती तौर पर छोड़ करके हम उसको, हमें उसको सीखना है। इसलिए इसके फजाइल बतलाए भाई, जिस चीज़ के छोड़ने का हुक्म होता है उसके फजाइल होते भाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, देखो अब एक आदमी तिजारत कर रहा है, तो अल्लाह के नबी ने तिजारत की एक तो नीयत समझाई और उसका तरीका भी समझाया और उसके फजाइल भी बतलाए कि अगर एक आदमी इस नीयत के साथ तिजारत कर रहा है, इस नीयत के साथ तिजारत कर रहा है कि भाई मुझे किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, मेरे बीवी बच्चों का नफका मेरे जिम्मे है, मैं औरों के साथ एहसान कर सकूं, इस नीयत के साथ में अगर आदमी कमाने कमा रहा है, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया याती यौमल क़ियामा, क़यामत में इस हाल में आएगा इसका चेहरा 14वीं रात के चांद के मुशाबे चमक रहा होगा। कैसे चमक रहा? 14वीं रात के चांद के मुशाबे चमक रहा होगा। ये तो नियत समझाई, फिर उसका तरीका बताया, अब अपने कारोबार में कैसे चलना। फरमाया अत्ताजिरु सदूकुल अमीन मान नबीयीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदा, फरमाया जो ताजिर अपनी तिजारत में सच्चाई और अमानतदारी के साथ में चल रहा है, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कयामत में ये नबी सिद्दीकीन शुहदा के साथ उठाया जाएगा। किसके साथ उठाया जाएगा? नबी सिद्दीकीन शुहदा। और आप अंदाज लगाए, सहाबाए किराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन में हर तरह का मजमा था। ये जो आशरा मुबशरा है जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही मजलिस में, ये 10 सहाबा वो है जिनको एक मजलिस में इनको जन्नती होने की बशारत सुनाई, अबू बकर जन्नती, उमर जन्नती, उस्मान जन्नती, अली जन्नती, अबू उबैदा जन्नती, साद इब्ने वक्का जन्नती, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ जन्नती, सईद इब्ने जन्नती, जुबैर जन्नती रजी अल्लाह अन्हुम, ये 10 वो सहाबा है जिनको एक ही वक्त में एक ही मजलिस में जन्नती होने की बशारत सुनाई, उसमें ज़्यादातर ताजिर थी। हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ताजिर थे, हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु ताजिर थे, हज़रत उस्मान ताजिर थे, और कितने बड़े मालदार थे कि जब गज़वे तबूक के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की तरगीब दी, उसमें तिहाई लश्कर की कफालत उन्होंने की। कितने? तिहाई लश्कर, जिसमें 30,000 का लश्कर था, यानी 10,000 की ज़रूरियात की कफालत की है हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला ने। और हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु वो तो इतने बड़े मालदार थे कि जब इनका इंतकाल हुआ है तो इंतकाल के वक्त में जो सोना छोड़ा था उसको जो तोड़ तोड़ करके जो वारिसों में तकसीम किया गया, फरमाया तकसीम करने वाले और तोड़ने वालों के हाथ में गट्टे पड़ गए थे। बात आ रही सर? आज हम लोग क्या समझते हैं, असल में बोले दावत और तबलीग के रास्ते से हमको बिल्कुल सब छोड़ा दिया, छोड़ा नहीं, सिखाने की मेहनत कि भाई ये जो काम कर रहे हैं जिस शोबे में भी है, सीख करके उसके अंदर लगना। सीखने में तीन बातें, सीखने में कितनी बातें? तीन बातें। एक तो इसके अंदर हमारा यकीन सही हो कि मेरी तरबियत का ताल्लुक ये जो शोबे है ये शोबे नहीं है, मेरी तरबियत का ताल्लुक अल्लाह की ज़ात, मेरे पलने का ताल्लुक अल्लाह की ज़ात से, अल्लाह मेरे पालने वाले है। ये खाली बर्तन की तरह है, बर्तन में डालने वाला जो डालेगा वो निकलेगा, नफे की शक्ल में नुकसान डाल दे, नुकसान की शक्ल में नफा डाल दे। इसका बाराम तजर्बा भी करते हैं भाई, एक ही तरह की दुकान पास पास में है, एक ही तरह का माल भरा है, एक साल होता है तो कमाई करता है, दूसरा जो है नुकसान करता है, एक ही तरह की ज़मीन के दो टुकड़े हैं, एक ही तरह की बुआई हुई है, 4 महीने पर इसके घर में गल्ला आता है, इसके अंदर जो अनाज डाला था, जो बीज डाले थे वो भी ज़ाया हो गए। एक ही बीमारी के मरीज अस्पताल जाते हैं, एक ही डॉक्टर इलाज करता है, एक ही दवा तजवीज़ करता है, एक सेहत याब होकर घर आता है और एक की लाश घर आ रही है। क्या है भाई, कहाँ से निज़ाम चल रहा है? वह अज़हक व अबका व अन्नहु हुवा अमात व अहया, खुशियाँ ऊपर से आती है, गम भी ऊपर से आता है, मौत और हयात का निज़ाम ऊपर से चलता है। इसलिए भाई फरमाया कि हमारी जो कमाई की लाइनें हैं, इन कमाई की लाइन में एक तो यकीन के साथ, दूसरा हलाल और हराम की रियायत के साथ, हराम और हलाल की रियायत के साथ, इसलिए कि हलाल में बरकत है, हराम में बरकत नहीं है। हलाल में अगरचे थोड़ा हो लेकिन उसमें बरकत है, और हराम चाहे कितना ही ज़्यादा हो उसमें बरकत اس میں برکت نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیو فرمایا کہ حلال اور حرام کی رعایت کے ساتھ. تیسری بنیاد, دعوت کے تقاضوں پر اپنے آپ کو استعمال کرنا. اس لیے کہ اگر ہمارا جو کاروبار ہے اس کاروبار میں نماز کے وقت میں ہم نماز کے لیے آ گئے, یہ دین کا تقاضا ہے. ایسے ہی دعوت کا تقاضا ہے, چلے میں چار مہینے میں تین دن میں گئے, تو وہاں کے رہنے والے جو بستی کے اور اسی طرح اس بازار کے لوگ وہ بھی سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے, ارے میں بھی کاروبار کرتا ہوں, یہ بھی کاروبار کرتا ہے, یہ اس میں سے نماز کے لیے بھی جا رہا ہے, اس میں چلا بھی لگا رہا ہے, چار مہینہ بھی لگا رہا ہے اور چلا بھی لگا رہا ہے, تین دن بھی لگا رہا ہے, تو اس کا کام چلتا ہے. تو ہمارا جو ہے چھوڑنا یہ دعوت نہیں ہے, اس میں رہ کر کے اس طریقے سے چلنا یہ دعوت ہے. کیا کی دعوت دی جا رہی بھائی؟ ابھی دعوت جو دی جا رہی ہے وہ اس بات کی دعوت دی جا رہی ہے کہ جو جس کاروبار میں رہ رہا ہے اس کاروبار میں رہتے ہوئے اس کا دوسروں کے لیے دعوت بنے. اس کے نتیجے میں غیروں تک کو حیرت ہوتی ہے, اور دوسرے ممالک میں جہاں کئی کئی گھنٹے کام کرتے ہیں اور وہاں جو دعوت میں لگے ہوئے ساتھی ہے وہ جو ہے اپنا دین میں بھی وقت فارغ کرتے ہیں, مہینے میں بھی وقت فارغ کرتے ہیں, سال میں بھی وقت فارغ کرتے ہیں, تو ان کے اطراف میں رہنے والوں کو تعجب ہوتا ہے, بولے ہم جو ہے کما کما کے تھک گئے اور پھر بھی ہمارا پورا نہیں ہوتا, اور تمہارے تو چار مہینے چلے تین دن ہفتے کا گج اور یہ سب کرتے ہو پھر بھی خوشحال ہو, پھر بھی خوشحال ہو اور چہروں پر بھی خوشی ہوتی ہے. ہماری جماعت ایک علاقے میں گئی تو وہاں اپنی جماعت بالکل یعنی جب گش کرتی تھی تو وہاں کے جو ٹیچر پڑھانے والے جو تھے, وہاں ایک مسلمان ٹیچر بھی تھے اور دوسرے بھی تھے, تو وہ دعوت سے لگے ہوئے تھے, تو ان کے سامنے کہنے لگے کہ یار یہ جو تم ابھی جو آئے ہیں یہاں باہر کے لوگ ان کے چہروں پر بشاشت بہت ہے, اور ان کے چہرے کتنے کھلے ہوئے ہیں اور کتنی خوشی ہے ان کے چہروں پہ. بولے یہاں یہ نظر نہیں آ رہی, یہ کہا یہ کیا چیز ہے بھائی, یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی چیز ہے, ہاں یہی دین کی برکتیں ہیں یہ. اس لیے اب یہ جو جان اور مال کا استعمال فرمایا, یہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے میں, عبادت میں, اللہ کے بندو کے ساتھ احسان کرنے میں, بقدر ضرورت اپنی ضرورت میں لگانے کے لیے. ایسا نہ ہو کہ بھی ہماری پوری جان اور پوری مال دنیا پر لگ جائے جو ختم ہونے والی ہے. اصل تو آخرت ہے, آخرت کی زندگی باقی رہنے والی ہے. اگر ہم نے اپنی جان اور مال پوری دنیا پر لگا دی تو پھر گھاٹے کا سودا ہے. گھاٹے کا سودا ہے کہ نہیں؟ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی مثال دیتے تھے, بولے یہ تو ایسا ہے کہ کسی بڑے رئیس کے گھر پر مہمان آیا اور عالیشان محل بھی ہے اور ساری چیزیں ہیں, تو گھر کے جو اپنا میزبان نے بیگم صاحبہ سے کہا کہ بھائی چائے بناؤ. بیگم صاحبہ نے بڑی اچھی چائے بنائی اور چائے بنا کر کے پیش کی, تو تعریف کرنے لگے کیا کیا بہترین چائے ہے. پھر پوچھا کیسے بنائی؟ کہا گھر میں جو ہزار ہزار کا بنڈل تھا اس کو جلا جلا کر کے یہ چائے بنائی. کیسے بنائی؟ گھر میں جو ہزار ہزار کا بنڈل تھا اس کو جلا جلا کر کے چائے بنائی. اس میں شک نہیں کہ چائے تو اچھی بن گئی, لیکن بھائی یہ سرمایہ اس کے لیے نہیں ہے, یہ سرمایہ اس کے لیے نہیں. ایسے ہی اللہ رب العزت نے ہم سب کو جو جان اور مال دی ہے, یہ جان اور مال اگر اس کو ہم نے دنیا پر لگا دیا, یہ ایسا ہی ہے جیسے ہزار کے بنڈل کو جلا جلا کر چائے بنائی, جس سے تعریف ہو کہ ماشاءاللہ مکان سواری یہ سب, تو یہ اس کے لیے نہیں ہے. یہ تو ختم ہو جائے گی, فنا ہو جائے گی. اصل چیز آخرت ہے. عقل مند آدمی وہ ہے جس کی نظر انجام پر ہو کہ میری جان اور مال سے آخرت تیار ہو, آخرت تیار ہو. اسی لیے تو ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے بہترین محل بنایا, بنانے کے بعد میں اس نے سب کی دعوتیں کی, سب آئے تعریفیں کرنے لگے یہ اور وہ کیا کہنے. ایک اللہ والے بھی تھے, بولے اس مکان میں دو عیب ہے, اس مکان میں دو عیب ہے. بولے وہ کیا ہے؟ بادشاہ بھی حیرت میں پڑ گیا. ایک تو یہ ہے کہ اس کا یہ مکان ہمیشہ نہیں رہے گا, دوسرا عیب یہ ہے کہ اس کا مکین اس کا رہنے والا ہمیشہ نہیں رہے گا. بات آ رہی, ساری چیزیں چھوڑ کے جائے گا. کہتے ہیں سکندر ذوالقرنین کا جب انتقال ہو رہا تھا, جن کی اکثر دنیا پر حکومت تھی, جب جا رہے تھے تو کہا میرے جنازے کو جب لے جایا جائے دونوں ہاتھوں کو کفن کے باہر کر دینا. فرمایا کیوں؟ تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ جس کی اکثر دنیا پر حکومت تھی جب دنیا سے جا رہا ہے تو بالکل خالی ہاتھ جا رہا ہے. इसलिए भाई ये जान और माल के लगाने की जगह है, तो जिसके रास्ते से अल्लाह हमारी दुनिया में बरकतें डालेंगे और आखिरत हमारी बनती चली जाएगी। इसके लिए हर एक से वक्त मांगा जाता है, हर एक से वक्त मांगा जाता है। और ये जो दावत और तबलीग का काम है, ये फारिग लोगों का काम नहीं बल्कि मशगूल लोगों का काम है। मौलाना इलियास विसूस साहब फरमाते थे, ये तो मशगूल तरीन लोगों का काम है। भाई फारिग जो यहाँ कुछ नहीं करता जमात में जाके क्या करेगा? हाँ भाई, जो फारिग यहाँ कुछ नहीं करता तो जमात में जाके क्या करेगा? हाँ, जो मशगूल है, जिसको एक एक मिनट की कदर है, वो जमात में जा कर के इसकी कदर करेगा और अल्लाह के रास्ते में जा कर के वक्त को वसूल करेगा। इसके लिए हर एक को जो है इसमें से, और जो अपनी दुनिया में से दीन के लिए वक्त निकालेगा, अल्लाह उसकी दुनिया में बरकतें डालेगी। इसके लिए भाई हम आपसे एक दरख्वास्त करते हैं कि हम अपने कारोबार में से, अपनी मसरूफियतों में से वक्त निकालें, वक्त निकालें। हाँ, और देखो दुनिया में जितना ये काम हो रहा है उसमें आपको हर लाइन का तबका मिलेगा। वकील भी मिलेंगे, डॉक्टर भी मिलेंगे, और बड़े बड़े मालदार भी मिलेंगे, हर लाइन का मजमा मिलेगा। और जब इसमें चले तो अल्लाह ने इनके लिए आसानियां कर दी। मुंबासा में एक इब्राहिम भाई थे, इब्राहिम भाई जिनके कई मुल्कों के अंदर उनके कारोबार फैले हुए थे, और इतना ऊँचा ऊँचे लेवल का आदमी था कि जब वो किसी मुल्क में जाते थे तो 5 स्टार में ठहरते थे, और फिर आखिर में जब होटल से निकलने के वक्त में वो कैफियत लिखने के लिए पर्चा देते कि भाई हमारी होटल में क्या कमी रही, तो कमी लिख करके जाते थे, बोले इसमें ये कमी है, ये कमी है, ये कमी, ये कमी। एक मर्तबा जमात उस मुल्क में गई तो इनसे मुलाकात का वक्त मांगा, तो पहले तो देते नहीं थे, बोले मेरे पास वक्त नहीं। एक जमात ने कहा कि भाई थोड़ा वक्त दे दो, तो बोले 10 मिनट दूंगा, उससे ज़्यादा नहीं, बोले ठीक है। तो बड़ी मुश्किल से जमात मिलने के लिए उनके पास में गए, बोले मेरे पास वक्त है ही नहीं, तो 10 मिनट मुश्किल से वक्त दिया। तो जमात ने 10 मिनट बात की, तो बात में वो तासीर थी कि वो दिल में असर कर गई, बोले और करो। 10 मिनट होने के बाद बोले आपने 10 मिनट का वक्त कहा था, 10 मिनट, बोले नहीं और बात करो। उसमें अल्लाह ने वो बरकत अता फरमाई। उसके बाद वो 3 दिन अल्लाह के रास्ते में गए, 3 दिन में अल्लाह ने वो बात समझा दी। फिर उसके बाद तो उनका यह हाल था कि हज़रत जी मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह उनके कमरे के बाहर चटाई पर लेटते थे। कहाँ लेटते थे? 5 स्टार में नुक्स निकालने वाले कहाँ लेटते थे? उनको इसमें मज़ा आने लगा, और फरमाते थे जिस जहाँ का, जिस जगह का, जितने पैसे का, जितने वक्त का तकाजा होगा मैं जाने के लिए तैयार हूँ। भाई माल भी नहीं था, जा वक्त भी नहीं था, कहाँ से निकल आया? निकल आया कि नहीं निकल आया? खाली सोच बदल गई। इसके लिए भाई हर आदमी अल्लाह ताला ने जान माल दिया है, हर एक अल्लाह के दीन पर लगे, अल्लाह के दीन पर लगेगा तो फिर हम अल्लाह हमको भी चमकाएंगे, हमारी नस्लों को चमकाएंगे, हमारी आखिरत बनेगी। इसके लिए सब इरादे करते हो भाई? कौन कौन इरादे कर रहे हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह आसान फरमाए। अगर नामों का इजहार कर दे तो बहुत अच्छा, नामों का इजहार कर दे तो बहुत अच्छा। जो जितने वक्त के लिए, 4 महीने के लिए, चिल्ले के लिए, जितने वक्त के लिए,
हिम्मत करो भाई,
जितने वक्त
मौका होता है, यहाँ इरादा करोगे अल्लाह आसान कर देगा। घड़ियाँ होती है, बासर लोग हो आप, नमूना बनेंगे आपकी ज़िंदगियाँ। बासर भी अल्लाह ने बनाया हमको, अपना असर आदमी छोड़ के चला जाता है, मर जाता है, तो अगर उस असर से फ़ायदा उठा लिया हमारे हाथों लग गए, इसलिए इस काम को तिजारत का माशाल्लाह।
और कौन कितने वक्त के लिए तैयार है?
अभी तो काम ने जवाब दे दिया, और वहाँ असर तबका समझ जाता है कि क्या जवाब दिया है इस काम ने।
माशाल्लाह
हाजी साहब का नाम लिखो। और बताओ भाई,
और फरमाओ। जान माल लगाने की जगह है, सारी खैर हासिल करने का जरिया है, और फरमाओ।
हमको अल्लाह ताला ने आलमी नबी की उम्र में पैदा फरमाया, बहुत बड़ी बात है।
और फरमाओ।
اللہ ہم کو ذمہ داری کا احساس دے.
اور فرماؤ اور فرماؤ
اور بتاؤ.
اور فرما اور فرما. ماشاء اللہ اللہ قبول فرما اللہ آسان.
سارے مشکلات کا حل اس میں ہے, جتنی اوپر سے نیچے جتنی مشکلات ہیں سب کا حل اس میں ہے. ہے سیدھا سادہ کام.
ماشاء اللہ اللہ قبول فرما اللہ آسان فرما. ہر ایک کے کرنے کا یہ کام ہے. جیسے صحابہ میں ہر طبقے ہر طرح کا طبقہ تھا, ہر صحابی کام کر رہا تھا, ایسے ہم کو بھی کرنا ہے.
عرفان بھائی
ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور فرما اور فرما اور فرما. اور فرما اور فرما.
اپنے گھر سے بتاؤ بھائی بیٹے.
اللہ قبول فرمائے.
آمین آمین آمین.
اور فرماؤ اور فرماؤ.
عظیم ماشاء اللہ
اللہ قبول فرمائے اللہ آسان.
کون سی مسجد؟ کھٹ کی بار مسجد.
اور فرماؤ.
بھائی دیکھو, اللہ سے قریب ہونے کا ایک راستہ ایک تو اللہ کے راستے میں نکل کر ہے, دوسرا جو ہے اپنے گھر پر رہتے ہوئے بھی روز آدمی اللہ سے قریب ہو سکتا ہے. حدیث پاک کے مفہوم میں یوں آتا ہے کہ جو آدمی اللہ کی طرف ایک بالش بڑھتا ہے اللہ کی رحمت ایک ہاتھ بڑھتی, ایک ہاتھ چلتا ہے تو اللہ کی رحمت دو ہاتھ بڑھتی, جو اللہ کی طرف چل کے آتا ہے اللہ کی رحمت اس کو لپک کے لے لیتی. ہماری طرف سے تھوڑا ہوگا اللہ شکور قدردہ ہے تو اپنی شان سے نوازیں گے. تو اس لیے اللہ کی طرف بڑھنے کا راستہ یہ ہے کہ اپنے مقام پر رہتے ہوئے تھوڑا تھوڑا تو کرنے والے بن جائے, تھوڑا تھوڑا کرتے ہی آدمی زیادہ کرنے والا بنتا ہے. تو تھوڑا کرنے کے لیے تو سب تیار ہے نا بھائی, اپنے مقام پر ہمارا زیادہ وقت رہتا ہے. اس کے لیے ایک تو یہ طے کرے کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا کام موت تک کرنا ہے. سب نیت کرتے ہیں بھائی. ہاں اب اس میں آدمی اپنی استطاعت کے اعتبار سے اپنے بس میں جتنا اتنا کرتا رہے تو یہ بھی اس کا تھوڑا بھی بہت ہو جائے گا. اب اس کے لیے ایک تو روزانہ اپنی اپنی مسجدوں میں یہ جو فکر ہوتی ہے کہ بھائی میری اپنی زندگی میں اللہ کا دین آ جائے, میرے اپنے گھرانے میں آ جائے, میری بستی میں آ جائے, پورے عالم میں آ جائے, اس کے لیے ان فکروں میں اپنے آپ کو بٹھانا, فکروں میں بیٹھنے کے راستے سے ہمارے اندر اللہ کے نبی والی فکر منتقل ہوگی. کیا منتقل ہوگی بھائی؟ اور دیکھو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کا ٹینشن ہلکا ہو جائے تو اس کے لیے راستہ یہ ہے کہ یہ دعوت کا اور آخرت کا فکر بڑھا دے. دنیا کی فکر کو کم کرنا ہے تو دعوت کی آخرت کی فکر کو بڑھا دے. دو ترازو ہوتے ہیں, دو ترازو, تو جون سے ترازو میں وزن بڑھے گا دوسرا ہلکا ہو جائے گا. تو اگر ہم یہ چاہے کہ دنیا کا بوجھ ہلکا ہو تو اس کا آسان راستہ کیا ہے؟ دعوت کا اور آخرت کا بوجھ بڑھا دے تو یہ اپنے آپ ہلکا ہو جائے گا. تو اس کے لیے روزانہ کی فکروں میں بیٹھنے کے راستے سے آہستہ 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 ہماری فکروں میں ترقی ہوتی رہے گی, اور اللہ کے نبی کی فکر کے ساتھ میں رہنا یہ بہت بڑی بات ہے. تو کریں گے بھائی انشاءاللہ. اس کے علاوہ اپنے جو ہے مسجد کے اطراف میں جو مسلمان ہیں ایک ایک مسلمان سے ملاقات کرنا, ان کے ساتھ اختلاط رہنا. مسلمان کے ساتھ اختلاط بڑی نعمت ہے. ایمان کی, اعمال کی, دین کی, آخرت کی فکر, جتنا اس کا آپس میں مذاکرہ ہوگا اس کے راستے سے ہمارا دین ایمان سلامت رہے گا. دیکھو آج باطل کی محنتیں ہو رہی ہیں, اس باطل کی محنتوں سے اپنے بھائیوں کو بچانے کا راستہ فرمایا اس کا یہ توڑ ہے. تو اس کے لیے اپنی مسجد کے اطراف میں اپنے مسلمان بھائیوں سے ربط رہنا چاہیے, ان کی دینی خیر خیریت لینا اور یہ دین کی طرف بڑھتے رہے اس کی فکر کرنا. کریں گے بھائی انشاءاللہ. اسی کے ساتھ ساتھ میں فرمایا دو گشت ہوتے ہیں, ایک اپنی مسجد کا گشت ہے اور ایک دوسرا گشت ہوتا ہے. تو اپنا جو ہے ہفتے میں گشت کر لے جس کے ذریعے سے اپنی مسجد اپنے بستی میں 100% مسلمانوں میں نماز زندہ ہو جائے. نماز زندہ ہو جائے گی. فرمایا جس کے نتیجے میں اللہ کی رحمتیں برکتیں بستی والوں پر اتری. ہمارے گھر میں کوئی بے نمازی نہ رہے. اسی کے ساتھ اپنی مسجد میں جو تعلیم ہوتی, دیکھو ایمان کو پانی ملتے رہنا چاہیے. جس درخت کو پانی ملتا رہتا ہے وہ درخت ہرا بھرا رہتا ہے, پانی نہ ملے تو خشک ہو جائے گا. ایسے ایمان کو پانی دینے کا راستہ یہ فضائل کی تعلیم ہے. فضائل کی تعلیم کے راستے سے ایمان کو پانی ملے گا, پھر ہمارے اندر عمل کا داعیہ پیدا ہوگا. جب عمل کی قیمت, عمل کے نفع سامنے آئیں گے تو عمل کرنے کا داعیہ اور عمل کے لیے جان مال کی قربانی دینا آسان ہوگی. ہمارا گھریلو ماحول دینی بننا چاہیے. دیکھو گھر کا ماحول دینی بنانے میں تعلیم کو بہت بڑا دخل ہے. اور ہماری عورتیں ہیں, بچے ہیں, ان کے اندر دینی بیداری آئے. اب یہ کس کی ذمہ داری ہے بھائی؟ کس کی ذمہ داری؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہماری بیوی بچوں میں دینی بیداری آئے. ان کے کپڑے کا, ان کے کھانے کا فکر ہم کرتے ہیں, تو یہ دین کا فکر کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری. اور اگر ہم نے دنیا کی فکر کی, آخرت کی فکر نہ کی, یہ تو ایسا ہے کہ اس کو سورج کی گرمی سے تو بچانے کا انتظام کیا, آگ سے بچانے کا انتظام نہیں کیا. ہاں, تو اس کے لیے اپنی بیوی بچوں میں بھی دینی بیداری آئے, بچوں میں دین آئے. ہاں, بچوں کو ہم نے جو ہے دنیاوی تعلیم دے دی, اور دنیاوی تعلیم دینا کوئی برا بھی نہیں ہے, منع بھی نہیں ہے, دیوے, لیکن دین کو مقدم رکھے. اگر ہم نے دین نہیں دیا, باقی جو ہے اچھی ڈگری بھی لے دی, اچھا جاب بھی مل گیا, دنیا کی ساری چیزیں اس کو مل گئی, لیکن دل نہیں ملا, تو یہ تو ایسا ہے کہ ایک آدمی جو ہے اپنے گھر والے کو ہسپتال لے کر کے گیا, ڈاکٹر نے پورا معائنہ کیا, معائنہ کرنے کے بعد گھر والے پوچھے ڈاکٹر صاحب کیا بات ہے, تو ڈاکٹر صاحب کہے دیکھو آنکھیں بھی سلامت ہے, کان بھی سلامت ہے, زبان اور ہاتھ پیر بھی سلامت ہے, خالی اس میں سے روح نکل گئی. کیا نکل گئی بھائی؟ خالی روح نکل گئی. بھائی روح نکل گئی کیا بچا؟ ایسے ہی اگر ساری چیزیں ہیں, دین نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے اپنی اولاد کو ان تمام چیزوں کے ساتھ میں دین دینے کا اہتمام, اور اس کا آسان راستہ یہ اپنے گھروں میں تعلیم ہے. بڑے بچے ہیں تو ان کو دعوت کے ساتھ جوڑیں, یہ اللہ کے راستے میں جائے. اللہ کے راستے میں جا کر کے دینی ماحول میں رہیں گے تو ان کے اندر دینی احساس پیدا ہوگا. اور نوجوان تو جلدی بات کو لے لیتا ہے اور جلدی جو ہے اس کو اثر ہوتا ہے, تو اس کے لیے اس کا اہتمام. اس کے علاوہ بھائی جو ہے تین تین دن سے اپنی ابتدا کرے, تین دن اللہ کے راستے میں لگائیں, تین دن اللہ کے راستے میں اچھا وقت لگائیں گے تو تین دن ایمان دین اعمال کے ماحول میں رہیں گے. تو اس ماحول میں رہنے کے نتیجے میں فرمایا کہ ہمارے اندر زبردست احساس پیدا ہوگا. اس لیے کہ بہت ساری چیزیں ماحول سے سمجھ میں آتی ہیں, تو ماحول کو اپنے ماحول پیدا کرنے کے لیے تین دن اطراف کی بستیوں میں جا کر کے اس کے احمد ہیں. اور جہاں کہیں بھی رہے اپنے ماتحت جو کام کرنے والا اگر عملہ ہے, مسلمان ہے, تو ان مسلمانوں کو بھی اس کے اوپر اس بات کی فکر کرنا کہ وہ نمازی بنے, ان کے اندر نماز کا اہتمام آئے, نماز کا فکر آئے. تو جو بڑا ہے اس کے ذمے ہے, کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ, تم ذمہ دار ہو اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھ ہوگی. تو اس کے لیے اپنے ماتحت اگر مسلمان ہیں تو ان کے دینی فکر کرنے کا بھی اہتمام کریں. کریں گے بھائی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان فرمائے. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك.